الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين صلوات اللہ صلی اللہ محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سال 1440 ہجری کا ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور پروردگار کا شکر ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک بار پھر ہم فرش عزا کو بچھا سکیں. دل سوگوار ہیں، گھروں پر غم کی کیفیت طاری ہے، عزا خانے سجائے جا چکے ہیں. یقیناً ان تمام عزاداری کے سلسلوں کا اصل مقصد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بالعموم اور بالخصوص حجت زمان امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بالخصوص ان کے جد مسلوم کا پرسہ دینا ہے، اور ہمارے ان تمام سلسلوں کا مقصد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی ان مجالس، ان فراش عزا پر دعوت دینا ہے کہ یقیناً ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اس فرش کو اہل بیت کے لیے بچھایا جاتا ہے تو ملائک بھی شرکت کرتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی شرکت کرتے ہیں، خصوصاً جب مجالس اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے سائے میں ہوں، ان کی سیرت کے مطابق ہوں اور ان کا مقصد رضائے الہی ہو، ان کا مقصد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو راضی ہو، خوشنود کرنا ہو. ہم اپنی کوشش کریں گے، البتہ مجھ جیسے طالب علم کی نہ حیثیت ہے نہ بساط، اگر پروردگار عالم کا لطف ہمارے شامل حال رہا، اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ لطف و کرم ہمارے شامل حال رہی تو انشاءاللہ بصیرت کے موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عنوان ہمارا بصیرت عاشورائی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزان گرامِ قدر، اس موضوع کا انتخاب خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے تاریخ میں اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ انسانوں کی بے بصیرتی نے حتیٰ ائمہ کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دیا. خود ائمہ کی، ان کے آنے کی اصل جو ہدف ہے، ان کا جو مقصد ہے، وہ اس زمین پر حکومت الہیہ کا قیام ہے، اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کا، شریعت کے نظام کا نفاذ اور حکومت الہیہ کا بنانا، یہ اہل بیت علیہم السلام کے اہم ترین اہداف میں رہا ہے. اور اہل بیت نے اپنے تمام تر وجود سے اس کے بارے میں کوشش کی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں اہل بیت علیہم السلام کے بھی اس ہدف کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بن کر ابھری ہے وہ خواص کی بے بصیرتی رہی. خود اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ سے متعلق خواص جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بے بصیرتی نے خود اہل بیت علیہم السلام کے لیے مسائل ایجاد کیے ہیں. مقصد تاریخ میں کچھ ایسے واقعات کو دہرانا، صرف دہرانا نہیں بلکہ ایسے واقعات کو اپنے لیے عبرت بنانا، یہ موضوع ہے. اس لیے کہ بصیرت ایک ایسا عنوان ہے، بصیرت ایک ایسا موضوع ہے، بصیرت ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ یہ قوت جہاں پر آ جائے، یہ نور جہاں پر دلوں میں آ جائے، ناممکن ہے کہ کوئی انسان بصیرت کا حامل ہو اور وہ سعادت حاصل نہ کر سکے، وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے، یہ ناممکن ہے. اور بالکل اس کے عین مقابلے پر بے بصیرتی ہے، تیسری کوئی راہ نہیں ہے، یا انسان بابصیر ہوتا ہے یا بے بصیر ہوتا ہے، یا بصیرت ہے یا نہیں ہے. بصیرت کا نہ ہونا ناممکن ہے کہ کوئی بے بصیرت انسان راہ سعادت کو حاصل کر سکے. لہذا تیسری کوئی راہ نہیں ہے، یا انسان نے سعادت تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا. سعادت تک پہنچنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس شے کا نام بصیرت ہے. قرآن اور روایات کی روشنی سے انشاءاللہ موضوع پر جو گفتگو کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو میں اس کو بعض ہم ثابت کروں گا کہ بصیرت ایک ایسی قوت ہے، بصیرت اس نور کا نام ہے کہ جس قلب میں یہ نور آ جائے وہ ہدایت سے خالی نہیں رہ سکتا، لیکن جس دل میں یہ نور نہ ہو وہ کبھی ہدایت کو پا نہیں سکتا. لہذا اگر ہم یہ تصور کریں، البتہ میں اس چیز کو یہاں پر واضح کرتا چلوں ابتدا میں، البتہ آگے چل کے تفصیل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ بصیرت اپنے درجات رکھتی ہے، بصیرت کے اپنے مقامات ہیں، بصیرت کی اپنی اقسام ہیں. بصیرت ایک مرتبہ دین میں ہے، ایک مرتبہ علمی میدان میں ہے، بصیرت اجتماع میں ہے، بصیرت سیاست میں ہے. یہ تمام کی تمام بصیرتیں پھر درجات کے اعتبار سے، جیسے جیسے انسان بصیرت کے درجات کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کی جو سعادت کا مقام ہے وہ اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کچھ بصیرتیں ایسی ہیں عزیزان من کہ جو واجب ہیں، یعنی اگر یہ بصیرت نہ ہو، اس بصیرت کا فقدان ہو، تو پھر ناممکن ہے کہ انسان راہ ہدایت کو حاصل کر سکے. اور تمام بصیرتوں میں سے جو بصیرت واجب ترین بصیرت ہے، اس بصیرت کو بصیرت دینی کہتے ہیں، یعنی دین کا مان لینا، عقائد کا تسلیم کر لینا. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شخص راہ سعادت پر پہنچ سکتا ہے، یہ عاقبت بخیر ہو سکتا ہے، اسے جنت مل سکتی ہے، یہ خدا کے رضوان کی منزل میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. دین کا ہو جانا، یعنی میرا، فرض کیجئے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، تو کیا مجھے گارنٹی ہے کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا؟ نہیں، بلکہ بصیرت دینی، کم از کم جس بصیرت کا ہونا ضروری ہے وہ بصیرت بصیرت دینی ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں چل کے جب میں اس کو اور کھول کر بیان کروں گا، تفصیل سے بیان کروں گا، تو وہاں پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بصیرت دینی سے ہماری مراد کیا ہے، اور یہ جو کم از کم بصیرت ہے اس کا ہونا ضروری کیوں ہے. انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن طول تاریخ میں یہ امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے، یہ کربلا کا معجزہ ہے، یہ عاشورائے حسینی کا امتیاز ہے کہ طول تاریخ میں زمان، مکان، نسل، مذہب، فرقہ، زبان، ہر شے سے ماورا ہو کر صرف کسی نے اگر انسانیت کو طلب کیا ہے، اپنی فکر کو حریت اور آزادی عطا کرتے ہوئے انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کربلا اس کے لیے بصیرت کا رزق لے کر ہمیشہ آمادہ رہی ہے، کربلا ہمیشہ آمادہ رہی ہے، کبھی بھی کسی بھی مقام پر انسانیت کو اگر ضرورت پڑی ہے، کربلا ایک روشن چراغ ہے، کربلا کا سورج بصیرت کے نور کو دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جب کربلا اور عاشورا، زمان اور مکان، نسل، فرقہ، زبان، ہر شے سے ماورا ہو کر یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام انجام کرتا ہے، دیتا ہے کہ تمام کے تمام کو بصیرت کا رزق عطا کرتا ہے، تو وہ قوم اور وہ ملت جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتی ہو، جو اپنے آپ کو کربلا سے منسوب کراتی ہو، جو اپنے آپ کو عاشورائی کہتی ہو، اس کے افراد بے بصیرت ہوں۔ اس سے زیادہ بدبختی کا مقام نہیں ہو سکتا انسان کے لیے کہ کوئی اپنے آپ کو کربلائی کہے، کوئی اپنے آپ کو عاشورائی تو کہے، لیکن اس کے اندر بصیرت دینی موجود نہ ہو۔ کم از کم جو بصیرت ہے، بصیرت دینی، یہ رزق 1400 سال سے حسین جاری کر رہے ہیں، ہمیں لینے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کر رہے ہیں۔ لہذا عاشور کا جو اصل ترین یعنی بنیادی ترین ہدف ہے، ان میں سے ایک ہدف ہے بصیرت، لہذا ہم نے اس کو عنوان بنایا، اور دیکھتے ہیں خدا ہمیں کتنی توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، یہ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا، اس لیے کیا، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیت ہے۔ 108 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہیں۔ یہ جو لہن ہے قرآن کا، جس میں کئی مقامات پر قرآن نے کہا ہے قل، کبھی اس پر غور کیا کرے۔ تفصیلی بحث تو انشاءاللہ کبھی اگر قرآن اور اس کے معارف کے حوالے سے گفتگو رہی تو عرض کروں گا، ابھی یہ موقع نہیں ہے، ابھی صرف ایک اجمالی سا اشارہ کر رہا ہوں کہ قل سے مراد کیا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تو گویا قرآن، اب قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہیے۔ یہ پیغمبر سے کہنا کہ آپ کہیے، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنی آیات کے لیے اگر کہیں کسی کی لسان کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے تو وہ پیغمبر کی لسان ہے، بات ہماری ہے لیکن اے نبی آپ کہیے۔ اب اس چیز کو صرف اس ایک نقطے کو بیان کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن اپنے بیان کے لیے نبی کی لسان کو استعمال کر رہا ہے، لسان نبی ہے نا۔ اب پیغمبر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مثلا کہہ رہے ہیں اس آیت کے مقام پر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اگر موقع ملا تو سبیل پہ گفتگو کروں گا کہ سبیل سے مراد کیا ہے، اور پیغمبر اشارہ فرما رہے ہیں، اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ میری سبیل ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے یہ میری، اشارے کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے، اشارے کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور پھر یا وہ رات جو چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جب پہلے سے معلوم ہو کہ میری، مطلب میں نے کوئی چیز آپ کو بیان کر دی اور پھر کہا یہ بات، یا تو وہ پہلے سے بیان شدہ ہو، پس اس کا معنی اگر یہ لیا جائے تو پیغمبر اس سے پہلے اپنے سبیل کو بتا چکے ہوں تب اشارہ کریں گے، یا کوئی ایسی چیز خارج میں ہو کہ جس کی طرف پیغمبر اشارہ کر کے کہیں کہ یہ میری سبیل ہے، تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میری سبیل ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، انا بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، خدا جانے انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے، لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، بصیرت کا یہاں پر جو معنی آگاہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یعنی قرآن پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے، جب انا بصیرتن کی قید کیوں آ رہی ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف آگاہی کے ساتھ، یعنی کیا؟ یہ جو سبیل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا راستہ ہے، یہ جو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ سب میں آگاہانہ کہہ رہا ہوں، کل کوئی پیغمبر پر ہزیان یا نسیان کا الزام نہ لگا سکے،
متوجہ ہے کہ یہ اعلیٰ بصیرت ہے. انا میں بھی اور کون ومن ومن اتبعنی اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی. کسا یہ بلاتے ہیں وسبحان اللہ اور اللہ پاک اور منزہ ہے. وما انا من المشرکین اور دیکھو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بڑا عجیب و غریب آیت کا مقام ہے. پیغمبر اور مشرک ناممکن ہے. جو توحید کا اصل ظہور بن کر دنیا میں آیا ہے, جس سے ظہور نور توحید ہوا ہے, وہ ذات کیوں کہہ رہی ہے وما انا من المشرکین, کیوں یہ مقام پیش آیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آگے بڑھ کر. لیکن جو مقام ابھی بیان کرنا ہے وہ یہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے, قل تم کہو. دیکھیے یہ جو قرآن لسان پیغمبر استعمال کر رہا ہے, اگر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ وجود مبارک کے پیغمبر اکرم کو درمیان سے نکال دیں, قرآن کی آیت اپنے معنی پیدا ہی نہیں کرے گی. حتیٰ یہ مقامات ایسے ہیں کہ اگر آپ وجود پیغمبر کو نکال دیں تو قل اپنے معنی پیدا نہیں کرے گا. قل کے مخاطب کو آپ غائب کر دیں تو آگے کا کلام خود بخود غائب ہو جائے گا, خود بخود ختم ہو جائے گا. قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ذات کون ہے؟ جیسے ہی آپ نے ذات کو درمیان سے نکالا قرآن کی آیت ختم ہو گئی. تو پیغمبر اکرم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے, یہ جو جتنے بھی لہن ہیں جس جس مقام پر بھی, قل ہو اللہ احد, آپ کہیے اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل ان کنتم تحبون, یہ جتنے بھی مقام ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا, یہ جتنے بھی مقام ہیں جس کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیے. کلام اللہ کا ہے, لسان کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ پیغمبر کی. قل کہہ کر پیغمبر کی لسان استعمال ہو رہی ہے. اگر اس درمیان سے پیغمبر کے وجود کو نکال دو تو قرآن کا بیان مکمل نہیں ہوتا. اب میں دوسرے خاتمے کو آپ کو دہراؤں, یعنی کیا اس کا مطلب؟ ذات مبارک کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی پیغمبر اکرم کون سی ذات ہے؟ اس کا مطلب مکمل قرآن ہے, مکمل ہے نا, اس لیے کہ قرآن ان کو کہہ رہا ہے, انہوں نے وہ جملہ کہنا ہے. اگر یہ نہ ہو تو جملہ پورا نہیں ہوگا. ان کے بغیر وہ جملہ جو قل کے بعد جملہ آنا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ پیغمبر نکال دیں اور کہیں کہ قل ہذہ سبیلی, تو قل کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, تو یہ کہنے والا کون ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں؟ اور جو کہنے والا ہے جب وہ کہہ رہا ہے ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, تو پھر جس سے کہا جا رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے دونوں کا وجود ضروری ہے. بس پیغمبر کی ذات قرآن کے بیان کی مکمل ہے. کیا ہے؟ بیان کی مکمل ہے. قرآن کے ذریعے قرآن کا بیان پیغمبر کی ذات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو میرا خطاب اب تمام ان افراد سے ہے جو طول تاریخ میں حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے چلے ہیں. دیکھیں میں کسی خاص شخص کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کسی خاص ذات کی طرف اشارہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ طول تاریخ میں یہ بیوقوفانہ دعویٰ کرنے والے بہت سارے رہے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے, اللہ نے ہم سے بات کی ہے, قرآن کا موضوع انسان ہے, اللہ نے ہمارے بارے میں بات کی ہے, تو ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو تم کسی کو کوئی اور کہہ رہے ہو, اگر اس سے مراد پیغمبر کی ذات ہے تو جان لو پیغمبر کی ذات قرآن کی مکمل ہے. یعنی قرآن کے بیان کو بغیر پیغمبر کی ذات کے کامل نہیں کیا جا سکتا, مکمل نہیں کیا جا سکتا. تو جس کتاب کے بیان کو پیغمبر کے بغیر کامل نہیں کیا جا سکتا, اس کتاب کو پیغمبر کے بغیر سمجھا کیسے جا سکتا؟ پیغمبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, بیان مکمل نہیں ہوتا. تو جب بیان مکمل نہیں ہوتا پیغمبر کے بغیر, تو ناممکن ہے کہ آپ پیغمبر کی ذات کے بغیر اور پھر پیغمبر کے بعد انا ومن تبعنی, کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں, جو اتباع میں, جس کو پیغمبر یہ کہے کہ یہ میری اتباع کرنے والا ہے, اس کے بغیر قرآن اپنے معنی پیدا نہیں کرتا. بلکہ یہ تو یہ مقام ہے, وہاں پر سورہ آل عمران میں جب پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ یہ کہیے. کیا کہیے؟ کہ اے اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں, اے یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, میری اتباع کرو. اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکالتے تو پھر کس کی اتباع؟ کون ہے جس کی اتباع کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری اتباع کر لیں یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، تو جس ذات کے بغیر اللہ تمہاری محبت قبول نہیں کرتا، اس ذات کے وسیلے کے بغیر اللہ تمہاری عبادت کیسے قبول کرے گا، تمہارا دین کیسے قبول کرے گا؟ تو پس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ذات گرامی ہے جس ذات کے بغیر نہ قرآن کا بیان مکمل ہوتا ہے نہ قرآن کی تفہیم مکمل ہوتی ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بغیر۔ لہذا قرآن نے ہمیں گویا محتاج بنایا، یہ جو قل قل کہہ رہا ہے بار بار قرآن، یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس قل کے ذریعے سے اس قل کا جو مخاطب ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس قل کا مخاطب کہیں بھی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے اگر یہ ادعا کیا کہ ہم قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں، یہ قل اس کے منہ پر ایک تماچا بن کر آتا رہے گا کہ پہلے اس قل کا مخاطب تلاش کرو اور پھر قل والا جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس ذات کے بغیر تم قرآن کو مانا نہیں کر سکتے، جس ذات کے بغیر تم قرآن کو بیان نہیں کر سکتے، اسی ذات مبارک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آیت کا مقام یہ ہے، آیت کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے اور میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرہ۔ خود پیغمبر بصیرت کی بات کر رہے ہیں، یعنی دعوت پیغمبر جب بصیرت کے ساتھ ہے، خود پیغمبر کہہ رہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے اوپر، آگاہانہ طور پر، انا میں بھی، ومن تبعنی اور وہ جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔ تو بس یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دعوت دینے والا بصیرت کا محتاج ہو اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بغیر بصیرت کے دین کو لے لے؟ ناممکن ہے۔ لہذا اس کو ہم نے موضوع قرار دیا اور میں نے عرض کیا کہ آج ایک سلسلے کا مقدمہ ہے، گفتگو ہے بصیرت کے اوپر، انشاءاللہ گفتگو آئندہ پورے سلسلے میں جاری رہے گی کہ بصیرت کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں بصیرت کسے کہتے ہیں، قرآن میں بصیرت کیا ہے، اہل بیت کی روایات میں تاکید کیا ہے بصیرت کے اوپر، انشاءاللہ یہ مفصل گفتگو طولے انشاءاللہ اس عشرے میں جاری رہے گی۔ لیکن ایک جو مقدمتاً گفتگو ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا بصیرت عطا کرتی ہے تو اس کی مراد کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے، کیسے کربلا بصیرت عطا کرتی ہے اور کربلا نے آج تک ہمیں کیا بصیرت عطا کی ہے، مرحلہ دیکھیے عزیزان من، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا بصیرت عطا کرتی ہے، کربلا ہدایت دیتی ہے، تو اس ہدایت کا اثر ہمارے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے۔ روایت میں چونکہ روایت کو اس لیے نقل نہیں کر رہا پوری طرح سے کہ نقل کریں تو پھر اس کی تفصیل اپنے ساتھ ساتھ ہے، لیکن روایت میں تقریباً انداز یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ نفحات ہیں، نفحات الرحمانیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ نفحات الرحمانیہ سے مراد ہے اللہ کی رحمت کی حمائیں، نفحات الرحمانیہ، یہ جو اللہ کی رحمت کی حمائیں ہیں یہ چلتی ہیں اور جو کوئی اپنے آپ کو ان میں ڈال لیتا ہے یہ رحمت کی ہوا اسے معنوی پرواز عطا کرتی ہے۔ لیکن نسیم رحمت یہ بالکل اسی طرح سے جیسے اب یہ کہا جائے کہ صبح کی جو تازہ دم ہوا ہے یہ انسان کے وجود پر اس کے لیے صحت کا اثر مرتب کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صبح کی چلنے والی نسیم ہے یہ کس کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے، وہ جو گھر میں سو رہا ہے کیا اس کے وجود پر اثر ڈالے گی؟ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسیم صبح جو ہے، صبح کی جو تازہ ہوا ہے، یہ میرے وجود پر اثر ڈالے تو اس کے لیے ضروری پہلا کیا ہے، مجھے بیدار ہونا ہوگا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بیدار ہونا۔ اچھا بیدار ہونے کے بعد اگر میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں کہ باہر کون نکلے تب بھی نہیں ہوگا، بس دوسرا مرحلہ یہ کہ مجھے سستی بھی چھوڑنی پڑے گی، سستی اور کاہلی سے باہر آنا پڑے گا۔ بس میں بیدار ہوا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ میں نے سستی اور کاہلی کو ترک کیا، باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد اب یہ نسیم چل رہی ہے، یہ تازہ ہوا چل رہی ہے، لیکن میں کسی اور سمت میں منہ کر دوں اپنا، یا اپنی ناک اور منہ بند کر لوں، کوشش کروں کہ سانس نہ لوں، تو پھر کیا اثر کرے گی؟ نہیں۔ تیسری اور آخری چیز کیا ہے؟ جب میں آ گیا تو اب میں نے اپنے، چونکہ اس ہوا نے میرے وجود پر اثر کرنا ہے، تو مجھے اپنے ناک اور منہ کو کھلا رکھنا ہے۔ جتنی زیادہ یہ میرے بدن کے اندر جائے گی اتنی زیادہ یہ مجھے طاقت عطا کرے گی، انرجی دے گی، مجھے صحت عطا کریں گے. اچھا میں یہ عمل دہراؤں لیکن میری صحت کے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو پھر بیکار, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل ہے. اگر میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میری صحت میں تبدیلی بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے. اللہ کی یہ جو نصیب رحمت ہے, یہ جو رحمت کی ہوائیں ہیں, یہ جن ایام میں چلتی ہیں ان کو قرآن کی اور اہل بیت کی زبان میں ایام اللہ کہتے ہیں. اللہ کے دن ہیں, کچھ مہینے کچھ ایام اللہ کے ہیں, ان میں اللہ کی خاص نصیب رحمت چلتی ہے. اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بیدار رکھو, دوسرا اپنے آپ سے سستی کو دور کرو, تیسرا اس کے لیے آمادہ رکھو. دیکھیں جس طرح کی کیفیت ہوگی, جیسی کیفیت ہوگی ویسا ہی آمادگی ہونی چاہیے. اس آمادگی کو ہمارے پاس, اب جب ہم آمادہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے, یہ نصیب رحمت آتی ہے گزر جاتی ہے, ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ میں خصوصاً اپنے لیے اپنے جیسے گناہگاروں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں, آپ مقصود آپ نہیں ہیں, مقصود مجھ جیسے گناہگار ہیں. لہذا کیا ہوتا ہے, ہر سال کا رمضان میرے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے, ہر سال کا محرم میرے لیے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی رمضان اور محرم دونوں کا نہ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کی, نہ پروردگار کی حکمتوں کو, اور نہ اپنے لیے آمادگی کی. اب میں یہ تو کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھ لوں, میں رمضان کے لیے ظاہری آمادگی کرتا ہوں, لیکن معنوی طور پر میں نے اپنے ناک اور منہ کو بند کیا ہوتا ہے. اب یہ نصیب رحمت میرے وجود کے اندر نہیں جائے گی, اثر نہیں دکھائے گی. دیکھیے صلاحیت کو, اس کو جو نصیب رحمت ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت, یہ بھی ہونا ضروری ہے. میں ساری بات کو ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے پروفیشنل زندگی میں جو لوگ کہیں کام کرتے ہیں, کسی کمپنی میں ہیں, کسی ادارے میں ہیں, وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے بھی پروفیشنل ادارے ہیں وہ ٹریننگ کورس کرواتے ہیں. ٹریننگ کورس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹریننگ کورس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن افراد کو اس کورس میں بھیجا جائے وہ اپنے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا کریں, ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے بعد, آنے کے بعد وہ ان صلاحیتوں کو ظاہر کریں. لہذا جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے جب وہ پورا سال اس کو انجام دے کر دکھاتے ہیں تو پھر ڈپارٹمنٹ ان کی ترقی کر دیتا ہے. اب جب ترقی کے بعد ٹریننگ کا مرحلہ آتا ہے تو جو نئی ٹریننگ آتی ہے وہ پہلی والی سے مختلف ہوتی ہے. اب چونکہ اس نے پہلے ٹریننگ کیمپ میں سیکھنے کے بعد پورے سال اپنی پروفیشنسی کو ظاہر کیا کہ میں کیا سیکھ کے آیا, تو اب اگلے سال اس کے لیے اس سے اونچی سطح کی ٹریننگ, اس سے اونچی سطح کی ٹریننگ کیمپ تیار ہوتا ہے. لیکن جو ٹریننگ کیمپ میں شامل نہ ہو, یا کچھ ایسے افراد جو ٹریننگ کیمپ میں چلے تو جائیں لیکن کچھ سیکھے نہیں, باتوں میں ادھر ادھر میں ٹائم ضائع کر دیں, اب جب کچھ سیکھا نہیں انہوں نے, یہ واپس آتے ہیں تو ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, یہ پھر ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. پھر پورا سال گزرتا ہے, پھر ٹریننگ کا زمانہ آتا ہے, تو ایسے افراد کو دوبارہ اسی کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے, دوبارہ وہی چیزیں ہوتی ہیں. اب جب تک یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کرتے, ان کو اس سے اوپر کے ٹریننگ لیول میں نہیں بھیجا جاتا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہیں سے ریٹائر ہو کر واپس آ جاتے ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہوتی, انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا. اب یہ جو مرحلہ ہے, پروردگار بالکل اسی طرح سے اس نے اپنے ٹریننگ کیمپ قرار دیے ہیں. ان ٹریننگ کیمپس کا خاص ہدف ہے, جو آدمی اس ٹریننگ کیمپ سے کچھ سیکھنے کے بعد پورے سال اس پر عمل کر کے اپنی پروفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے تو پروردگار اس کی ترقی کر دیتا ہے, اس میں ایمان کے اگلے درجے میں اسے داخل کرتا ہے. جب وہ ایمان کے اگلے درجے میں داخل ہوتا ہے تو اگلا جو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مختلف ہوتا ہے. اب اگر میرے لیے ہر سال کا رمضان ایک ہی جیسا ہے, اگر میرے لیے ہر سال کا محرم ایک ہی جیسا ہے, تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو ٹریننگ کیمپ میں چلے تو جاتے ہیں لیکن اس سے سیکھ کر کچھ نہیں آتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں بولا کہ ہم ٹریننگ کیمپ سے خالی ہاتھ. اب بات ہے جب ہم خالی ہاتھ آ گئے تو ہماری کوئی پروفیشنسی نہیں ہے, جب ہماری کوئی پروفیشنسی نہیں ہے تو اگلا ٹریننگ کیمپ پھر ہمارے لیے ویسے کا ویسے ہی ہوگا. دیکھیں رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدف, رمضان میں کیا ہوتا ہے, رمضان کا اپنا خاص ہدف ہے. رمضان انشاءاللہ کبھی ماہ مبارک کے رمضان پہ موقع ملا تو تفصیلاً آپ سے عرض کروں گا. رمضان کے جو خود رمضان کے اہداف ہیں تفصیل عرض کروں گا، آج صرف ایک اجمالاً ایک سیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. رمضان المبارک کی جو بیسک ٹریننگ ہے، ابتدائی ٹریننگ، اس ابتدائی ٹریننگ کا نام ہے اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا. اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا، یہ ماہ مبارک کے رمضان کی بالکل جیسے بیسک کورس کہتے ہیں نا، ابتدائی کورس کیا ہے؟ اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا. اب میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ حتی رمضان میں بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. 16 گھنٹے 17 گھنٹے روزہ رکھا اور افطار میں ایسے کھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کھایا تو یہ ہلاک ہو جائے. 16 گھنٹے میں 17 گھنٹے بھوکا رہا، مجھے کچھ ہوا نہیں ہوا. 16 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنے سے میں مرا نہیں مرا. اب یہ جو افطار میرے سامنے آیا ہے اس میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں کہتا مت کھاؤ، اس نے افطار رکھا، حتیٰ افطار کو مستحب قرار دیا تاکہ تم کھاؤ، حتیٰ اس کو بھی عبادت بنا دیا. لیکن کس حد تک؟ وہ کہتا ہے اتنا کھاؤ کہ بھوک باقی رہے، اتنا کھاؤ کہ پیاس باقی رہے. لیکن کیا ہوا، 16 گھنٹے کے رمضان کے روزے کے بعد جب میرے سامنے پانی آیا تو اب میں کنٹرول میں نہیں ہوں، کھانا آیا تو میں کنٹرول میں نہیں ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، میں نے پورا دن بھوکا رہ کے کچھ نہیں سیکھا، پورا رمضان میں نے گزارا. اچھا اب مجھے بتائیے، جب جو بیسک کورس پورے سال کا ہوتا ہے، جیسے رمضان ختم ہوا میں پھر اپنی روٹین پر آ گیا، پھر میں ویسے ہی ہوں. پورا رمضان مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زیادہ انسان نہ کھانے سے مرتا نہیں ہے. پورے رمضان ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھوکا پیٹ رہنے سے انسان کی عقل کام کرتی ہے. ہمیں پورا رمضان یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھوکا پیٹ رہنے کے اپنے فضائل ہیں، وہ پورے فضائل ہم پورے رمضان دہراتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہمارے رمضان کے آثار ختم ہو گئے. اب جب میں نے پورے سال، ابتدائی کورس کا نام کیا ہے، ابتدائی کورس کیا ہے، رمضان کا بھوک، جب میں نے بھوک پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا مجھے حق ہے کہ میں رمضان کی اگلے مرحلے کی جو ٹریننگ ہے اس میں داخل ہو جاؤں؟ اصل مجھے حق نہیں ہے. میں آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ، مجھے سے کہتے ہیں ٹیسٹ فری ہے، آزمائش کر کے دیکھ لیجیے. جس کسی نے بھی رمضان سے بھوک کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا اور پھر پورا سال اس نے اس یہ جو ٹریننگ ہے اس کو اگر اپنے لیے برقرار رکھا، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اگلا رمضان خود بخود نئی ٹریننگ لے کر آ جائے گا. اور اس کو آئمہ نے بیان بھی کیا ہے. پہلا ابتدائی روزہ پیٹ کا، شکم کا روزہ ہے. جو شکم کے روزے سے آگے بڑھ جائے، آگے کیسے بڑھوں گا میں، جب میں اس شکم کے روزے کے مقصد یعنی بھوکا رہنے، اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا، اس کو سمجھنے کے بعد پورے سال اس کے اوپر پابند رہوں گا، تو جب میں پابند رہوں گا اگلے سال کا رمضان میرے لیے ایک نئی ٹریننگ لے کر آئے گا. وہ ٹریننگ کیا ہے، اب تم پیٹ کے روزے سے نکل گئے ہو تو اپنے زبان کا روزہ رکھو، اپنی آنکھ کا روزہ رکھو، اپنے کان کا روزہ رکھو. جو بدن کے روزے سے آگے نکل جاتا ہے رمضان اسے نفس کا روزہ رکھنا سکھاتا ہے، جو نفس کے روزے سے آگے نکل جائے رمضان اسے عقل کا روزہ رکھنا سکھاتا ہے، جو عقل کے روزے سے آگے نکل جائے قرآن اسے قلب کا روزہ رکھنا سکھاتا ہے. بس رمضان کا کمال کیا ہے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اور ہمیں منتقی بناتا ہے، ہے نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار کہ شاید تم متقی ہو جاؤ؟ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ غالباً پروردگار بھی جانتا ہے جو اپنی بھوک کا ابتدائی کورس نہ سمجھ سکے اسے تقویٰ اس کے وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو پہلا بیسک کورس کا مرحلہ کیا ہے، تقویٰ، بھوک کا. بھوک کو آپ نے ہکر لیا، اگلا خود بخود تقویٰ کا مرحلہ آ جائے گا. اسے پورے سال آپ نے دہرایا، اگلا طبقہ آتا چلا جائے گا. اس طریقے سے مختلف مقامات اور درجے حاصل کرتا چلا جائے گا. رمضان اگر انسان ہر ٹریننگ میں، ہر مرحلے میں اسے پورے سال دہراتا رہے تو اس کے قلب میں تقویٰ حتماً آ جائے گا. لیکن قرآن نے کیا کہا، لعلکم تتقون، اس لیے کہ قرآن جانتا ہے کہ یہ لوگ ابتدائی کورس میں ہی اٹک جائیں گے، یہ آگے نہیں نکل پائیں گے. تو جو آگے نکل جاتا ہے قرآن، اس کے لیے تقویٰ. یہ رمضان. محرم کیا کرتا ہے، محرم کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ محرم ٹریننگ ہے شاعر الہی کی تعظیم کی. محرم وہ اس کا مقصد کیا ہے، تقویٰ ہے. کس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اپنے با بدن پر کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول، اپنی عقل پر کنٹرول، آپ بڑھتے چلے جائیں، تقوی کے مدارج بڑھتے چلے جائیں گے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان بھی تقوی ہے، لیکن کس ذریعے سے؟ شاعر الہی کی تعظیم کے ذریعے سے۔ ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ کیا ہے؟ شاعر کی جس کسی نے بھی تعظیم کی، من یعظم، جس نے بھی کی شاعر کی تعظیم، یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، فانہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ دیکھیے مرحلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں پر ایک مقام کیا ہے، ایک مقام یہ ہے کہ روزے کے لیے کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، اور وہ تقوی بھی واضح نہیں ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تتقون بعض عام ہے، یہ تقوی کی پہلی سٹیپ سے لے کر آخری تک سب پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کہا لعلکم تتقون، لیکن جس وقت شاعر کا مرحلہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یعظم، جس کسی نے بھی شاعر کی تعظیم کرنا سیکھ لی، فانہا من تقوی القلوب، بتحقیق یہ تعظیم شاعر یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ دلوں کا تقوی باتحقیق ہے۔ وہاں کہا لعلکم، شاید متقی ہو جائے، جہاں پہ کہا باتحقیق حتماً، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو اب آپ کو رمضان کا اور محرم کا فرق سمجھ میں آیا؟ رمضان کے کمال کا نام دل کا تقوی ہے، محرم کی ابتدا کا نام دل کا تقوی ہے، محرم کی ابتدا کا نام دل کا تقوی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دل کا تقوی جو تقوی کی اعلیٰ ترین مرتبہ، اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، دل کا تقوی اعلیٰ ترین مرتبہ، یہ اعلیٰ ترین مرتبہ، محرم اس کی آمادگی کا نام ہے۔ یہ جو محرم ہے، یہ جو کربلا ہے، یہ جو عاشورہ حسینی ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ یہ ٹریننگ کیمپ کس کا ہے؟ شاعر کی تعظیم کا۔ اب شاعر کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ دو سال پہلے میں آپ کی خدمت میں مفصل عرض کر چکا ہوں، ہمارا پورا موضوع ہی شاعر تھا، وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، جو لوگ مراجعہ کرنا چاہتے ہیں دو سال پہلے اس موضوع کو میں نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن ایک اجمالی سیر دوں گا ایک خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے، اور خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ شاعر کی بحث میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ شاعر نشانی ہوتی ہے لیکن عام نشانی نہیں ہوتی، خاص نشانی۔ یہ خاص نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے بعض کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا و مروہ کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ والبدل جعل اللہ لکم من الشعر، بدل یہ جو اونٹ ہے قربانی کا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو تمہارے لیے شاعر میں سے قرار دیا ہے، پس جو قربانی کا اونٹ، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے شاعر میں سے۔ پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے تعظیم شاعر کی، یہ شاعر کی تعظیم حتماً تمہارے دلوں میں تقوی ایجاد کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا اسی تعظیم شاعر کا ٹریننگ کیمپ ہے، بس اگر ہمارے اندر شاعر کی تعظیم کی کیفیت پیدا ہو گئی، خود بخود ہمارے دلوں میں تقوی خود بخود پیدا ہو جائے گا، خود بخود پیدا ہو گا، یہ شاعر کے اندر یہ قوت موجود ہے۔ لیکن شاعر، وہاں میں نے تفصیل عرض کیا تھا، اجمالا عرض کر رہا ہوں کہ شاعر علامت ہے، لیکن کیسی علامت ہے اور ان کی تعظیم سے مراد کیا ہے؟ شاعر عام نشانی کو نہیں کہتے، عام علامت کو نہیں کہتے، کیسی نشانی کو کہتے ہیں؟ ایسی نشانی کہ جس میں شاعر، اسے کہتے ہیں کہ جس شے کا اپنا وجود مہم نہ ہو بلکہ وہ کسی واقعے سے منسوب ہو، وہ واقعہ اللہ کے برگزیدہ افراد سے تعلق رکھتا ہو، اور اس واقعے کو یاد کرنے سے اللہ کی عظمت انسان کے ذہن میں آتی ہو، یہ پورا سفر ہے جو شاعر طے کراتے ہیں۔ اگر کوئی شے یہ سفر طے نہیں کرا رہی تو وہ شاعر نہیں ہے۔ اگر میری تعظیم کا انداز ایسا ہے کہ میں یہ سفر طے نہیں کر رہا تو پھر میری تعظیم کا انداز غلط ہے۔ جو چیز ہم نے سمجھنی ہے، محرم جو چیز ہمیں سمجھاتا ہے وہ یہی شے کہ شاعر اگر ہاتھ میں آ جائے، شاعر کا تعارف ہو جائے، شاعر مل جائے تو تعظیم کیسے کرنی ہے۔ یہ تعظیم کون سی تعظیم؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس تعظیم کی وجہ سے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کون سی تعظیم چاہیے؟ وہ جو دلوں میں تقوی لے کر آئے۔ اب اگر میں کسی کو، اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَى مِن شَاعِرِ اللہ، اب میں کسی کو لے جاؤں اور صفا مروہ کے درمیان میں کہوں کہ بھائی اس کا احترام کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی کیسے تعظیم کرنی ہے، میں کہوں بھئی اس کے درمیان میں دوڑنا یہ تعظیم ہے، تو وہ مجھ سے پوچھے گا تو صحیح کہ کیا صرف دوڑ کر تعظیم ہو جاتی ہے، کیا صرف دوڑ دوں اور کچھ نہ کروں، نہ پوچھوں کیوں دوڑ رہا ہوں، کس لیے دوڑایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، کیا تعظیم بغیر جانے بوجھے صرف دوڑنے سے تعظیم ہو جائے گی؟ اچھا ہم تعظیم کے مرحلے کو آگے بڑھا دیتے، کوئی جا کر صفا و مروہ کو چومنے لگے، چومنا تعظیم ہے اس میں شک نہیں ہے، تعظیم کا، احترام کا، تقدیس کا ایک طریقہ شے کو چومنا بھی ہوتا ہے، کسی شے کو چوم کر تعظیم کی جاتی ہے، یہ جو تعظیم میں کر رہا ہوں حجرِ اسود کی تعظیم کیا ہے، اسے چومنا، لیکن اگر میں صفا و مروہ کو چوموں تو صحیح، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہ کروں کہ یہ صفا و مروہ کیوں شاعر اللہ ہیں، تو کیا میرے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا؟ کیا یہ صرف چوم لینا یہ میرے دل کو متقی بنا دے گا؟ اللہ نے کہا قربانی کا اونٹ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اب اس کو اگر میں نے تعظیم کرنی ہے تو میں کیسے تعظیم کروں؟ کیا میں اس کو اچھی گھاس کھلاؤں، پانی پلاؤں، تو کیا یہ شاعر کی تعظیم ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے یہ تعظیم ہے لیکن اس کو اچھا کھلانا پلانا میرے دل میں تقویٰ نہیں لائے گا۔ اچھا میں اس کے اوپر سونے کی چادر چڑھا دیتا ہوں، اس پہ سونے کی چادر چڑھا دوں گا تو کیا تعظیم ہو جائے گی؟ ہاں یہ بھی تعظیم ہے لیکن دل میں تقویٰ نہیں لاتی۔ کیا میں اس اونٹ کو ہر وقت چومتا رہوں تو میرے دل میں، نہیں یہ بھی چومنا تعظیم ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، چومنا واقعی تعظیم کا ایک طریقہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ تعظیم دل میں تقویٰ کا باعث بن رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ شاعر کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ دل کے تقویٰ سے۔ اگر تقویٰ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب تعظیم صحیح نہیں ہو رہی، تعظیم اگر صحیح ہوگی تقویٰ خود بخود آئے گا، تو پھر شاعر میں کیا کیفیت ہے؟ شاعر کی کیفیت یہ، میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا، صرف دوہرا رہا ہوں، شاعر کے اندر یہ قوت ہے، اس لیے ہر شے شاعر نہیں بن سکتی، بلکہ شاعر کی قوت کیا ہے؟ شاعر کی قوت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی شاعر سے مقصدیت کو جدا نہیں کر سکتے، کبھی بھی شاعر سے مقصدیت کو جدا نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ شاعر کے اندر قوت یہ ہے کہ جب بھی آپ شاعر تک پہنچیں گے مقصد خود بخود سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں آپ اگر کسی کو آپ صفا و مروہ میں لے جا کے دوڑاتے ہیں اور وہ ذرا سے بھی عقل رکھتا ہے تو آپ سے ضرور پوچھے گا کہ اس پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنے کی وجہ کیا ہے، اور جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک خاتون اور ایک بچہ اللہ کی رضا کے خاطر بیابان میں آ کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ نے اپنی عظمت سے ایک بچے کی نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے، سخت پتھروں کے سینے سے قیامت تک جاری ہو جانے والا چشمہ جاری کر دیا، تو جب آپ یہ پورا واقعہ بتائیں گے تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ صفا و مروہ کی اپنی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے مجھے اس واقعے تک پہنچنا ہے۔ کیا واقعے کو جان لینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات موجود ہیں۔ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر اگر کوئی برگزیدہ ہستی اپنے گھر کو چھوڑ کر بیابان میں چلی جائے تو وہ ہستی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انسانوں کے لیے قابل اتباع بن جاتے ہیں۔ اب میرا سوال تمام ان لوگوں سے ہے جو کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سوائے پیغمبر کے کسی اور کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے، قرآن نے، دین نے تمہیں صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کے چکر لگوا لگوا کر یہ بتلایا ہے کہ معصوموں کے درمیان کچھ خواتین بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ نبی نہ ہو لیکن اپنی زمانے کی اگر سیدہ ہو اس کا عمل بھی امتوں کے لیے قابل احترام اور قابل اتباع بن جاتا ہے۔ تو جو اپنے زمانے کی سیدہ ہو اس کا عمل اگر قابل اتباع ہے تو وہ ہستی جو کہ سیدۃ النساء العالمین کہلاتی ہے اس کی پوری سیرت، اس کی پوری ہستی قابل اتباع ہے، اتباع کے لیے ہے، صرف نبی کی اتباع نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ ایسی خواتین جب بھی ہوں گی زمانے میں ان کا عمل قابل اتباع ہوگا، ان کی سنت قابل اتباع ہوگی۔ اللہ نے ایک خاتون کے عمل کو حج کے مناسک کا حصہ بنا کر یہ بتلا دیا کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی خاتون اس منزل پر آ جائے تو یہ منزل، منزل پر پہنچنے والی خاتون حتماً اس کا عمل ہمارے نزدیک قابل اتباع ہے، قابل احترام ہے۔ یہ مرحلہ عزیزان من، یہ مرحلہ جو پیش آیا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی خاتون اگر اس مرحلے میں پہنچ جائے اس کا عمل بھی قابل اتباع۔ اب یہ کہاں سے ہمیں پہنچا؟ جب ہم نے صفا و مروہ کو صرف چوما نہیں، جب ہم نے صرف صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی. یہ مرحلہ کب ہمارے ذہن میں آئے گا؟ جب ہم نے صفا و مروہ میں پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا پہلے مرحلے میں, اور بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا.
پس شاعر کے اندر قوت کیا ہے؟ شاعر کا اپنا وجود مہم نہیں ہوتا, بلکہ کیا کرتا ہے؟ ایک واقعے تک لے جاتا ہے. اب اگر کوئی شاعر کو چومنے تک رہ جائے تو پھر اس واقعے تک نہ پہنچے, اس واقعے سے متعلق افراد کی معرفت حاصل نہ کرے, تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی اس کے دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. اب اونٹ کو اللہ نے کہا, کہا یہ اونٹ کیا ہے؟ شاعر میں سے ہے. اب میں اس کی تعظیم, واقعی یہ تعظیم ہے, اسے چوم کر تعظیم کی جا سکتی ہے, اسے سونے کی چادر پہنا کر تعظیم کی جا سکتی ہے, یہ تعظیموں میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن یہ تعظیم وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. لہذا آپ نے جب حاجی کو کہا کہ بھائی یہ شاعر اللہ ہے, اس کی تعظیم کرو, تو وہ آپ سے پوچھے گا تو صحیح کہ یہی کیوں قابل تعظیم ہے؟ اور بھی تو قربانیاں ہوتی ہیں, میں صدقہ کرتا ہوں وہ بھی ہے, میں ولیمہ کرتا ہوں وہ بھی ہے, میں عقیقہ کرتا ہوں وہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی قربانی صرف اللہ کی خاطر کروں, نہ میری کوئی حاجت اس میں ہو, نہ میری خواہش کوئی اس میں ہو, صرف اور صرف مخلصاً اللہ کی خاطر میں کوئی قربانی کروں, وہ قربانی بھی شاعر نہیں کہلائے گی, وہ قربانی بھی قابل تعظیم نہیں ہے. تو اس خاص قربانی میں, حج کے ہی موقع پر, اس خاص قربانی کے اندر کیا بات ہے کہ یہ اور اس کا جانور, یہ دونوں قابل تعظیم ہوں گے؟ تو آپ مجبور ہوں گے اس کو بتانے کے لیے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا تھے جو اپنے زمانے کے برگزیدہ افراد تھے, انہوں نے اللہ کے راستے میں جب قربانی دی, تو اب جس کو قربانی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, اس کے دل میں تقویٰ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی شاعر کی تعظیم کو اپنے دل میں نہیں لا سکتا. تو اب یہاں سے ہمیں کچھ اصول ملے ہیں, ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی زمانے میں کہیں پر بھی اپنے زمانے کے برگزیدہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی بیابان میں جا کر اللہ کے حضور میں اس طرح کی قربانیاں پیش کریں گی, تو اس واقعے سے منسوب چیزیں خود بخود اللہ کے شاعر بنتی چلی جائیں گی. تو کربلا میں اور منا میں فرق اسی لیے ہے کہ کربلا میں ایک حاجرہ ایک اسماعیل تھی, منا میں ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل تھا, لیکن حسین اپنے ساتھ فخر حاجراؤں کو لے کر چلے ہیں. ایک نہیں کئی حاجرائیں لے کر آئے ہیں, ایک نہیں کئی اسماعیل لے کر آئے ہیں, حسین اپنے ساتھ ایک نہیں کئی فخر ابراہیم لے کر آئے ہیں. تو یہ جو تعداد میں قربانیوں کا فرق ہے, یہی بتلاتا ہے کہ کربلا میں اور منا میں, کربلا میں اور صفا و مروہ کے درمیان جو فرق ہے عظمتوں کا, وہ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایک قربانی تھی اور وہ بھی ادھوری تھی. کربلا کی قربانیاں ہیں, تعداد میں بھی زیادہ ہیں, عظمت میں بھی زیادہ ہیں, فضیلت میں بھی زیادہ ہیں, اکمال میں بھی زیادہ ہیں, اتمام میں بھی زیادہ ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں حج اور عمرے کا ثواب کم ہے, کربلا جانے کا ثواب زیادہ ہے, اس لیے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے, اس کا مقام زیادہ ہے, اس کا مرتبہ زیادہ ہے. وہاں پر قربانیاں زیادہ دی گئی ہیں, جہاں قربانیاں زیادہ دی جائیں گی, جہاں پر افراد زیادہ ہوں گے, جہاں پر قربانی جتنی با فضیلت ہوگی, وہ مقام اللہ کے نزدیک اتنا ہی با فضیلت ہوگا, یہ طے شدہ امر ہے. اب اس کربلا سے منسوب شاعر ہے, اسی کربلا سے ہے نا منسوب, کربلا سے منسوب شاعر ہیں. کون سے شاعر ہیں؟ یہ حضرت عباس کا علم کربلا کا شاعر ہے, یہ حضرت امام حسین کا ذوالجنہ یہ کربلا کا شاعر ہے, یہ میرے مظلوم امام کا تابوت یہ کربلا کا شاعر ہے, یہ شاعر حسینی ہے. لیکن میرا سوال اب اپنے نوجوانوں سے صرف اتنا ہے کہ قرآن نے اس بات کر دیا کہ جس کسی نے بھی ان شاعر کی تعظیم کی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اس کے دل میں تقویٰ ضرور پیدا ہوگا. لیکن کیا میرے مولا عباس کے علم کو چوم لینے سے میرے دل میں وہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا امام حسین کے ذوالجنہ کو سونے کی چادر, یہ ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ سب تعظیم کے حصے میں آتے ہیں, لیکن یہ تعظیم کا وہ درجہ نہیں ہے جو اللہ شاعر سے چاہتا ہے, یہ تعظیم کا وہ درجہ نہیں ہے, وہ مقام نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. کربلا اسی چیز کے درس کا نام ہے کہ کربلا ہمیں یہ سمجھاتی ہے، محرم اسی چیز کی ٹریننگ کا نام ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو ان شاعروں کی تعظیم کے اس مرحلے میں لے جاؤ کہ جب تم ان کی تعظیم کرو تو تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ کربلا اسی ٹریننگ کا نام ہے۔ کربلا کا جو پہلا درس ہے وہ شاعر کی تعظیم کا نام ہے۔ شاعر کی تعظیم کا کون سا مرحلہ؟ جو دلوں میں تقویٰ لے کر آئے۔ تو چومنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، سونے کی چادر پہنانے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اس پنجے کو سونے کا پنجہ بنا دینے سے دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، نہیں ہوگا پیدا۔ کب تک پیدا نہیں ہوگا؟ جب تک تم اس شاعر کے ذریعے سے کربلا کی شخصیات تک نہیں پہنچو گے، جب تک تم ان شاعر کے ذریعے سے کربلا والوں کی قربانی اور اس کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، تب تک تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ بس اگر تم نے تقویٰ پیدا کرنا ہے تو پھر راستہ یہ ہونا چاہیے، چومنا اپنی جگہ تعظیم ہے، چادر چڑھانا اپنی جگہ تعظیم ہے، سونا چڑھانا اپنی جگہ تعظیم ہے، لیکن جو کربلا تعظیم سکھانا چاہتی ہے وہ تعظیم یہ ہے کہ جب کبھی تم حسین کا زلجنا دیکھو تمہارے ذہن میں وہ واقعہ آنا چاہیے کہ جب میرا حسین تنہا رہ گیا اور کوئی ایسا نہ تھا، یہ اتنا وفادار جانور تھا کہ مولا کے بدن سے اپنے دانتوں سے تیر کھینچ رہا تھا، کوئی صحابی حسین کا نہیں ہے، یہ ساتھی باقی رہا۔ تو یہ تمہیں وفاداری کا درس دے رہا ہے، جس کو حسین کا زلجنا دیکھ کر حسین سے وفاداری کرنا نہ آئے اس نے زلجنا کی تعظیم کرنا نہیں سیکھی، اس نے نہیں سیکھی ہے، اس نے نہیں سیکھی۔ اسی طرح سے حضرت عباس کا علم شاعر حسینی میں سے ہے۔ چومنا تعظیم ہے، سونے کا پنجہ چڑھانا تعظیم ہے، بڑے بڑے پھریرے لگا دینا یہ سب تعظیم ہے، لیکن وہ تعظیم نہیں ہے جو کربلا سکھا رہی ہے، وہ تعظیم نہیں ہے جو محرم سکھا رہا ہے۔ محرم تمہیں بتائے گا کہ کرباس کے علم کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ محرم ہمیں یہ بتلاتا ہے جب بھی عباس کا علم اٹھے تو حضرت عباس کے الفاظ تمہارے کانوں میں دوڑنے چاہیے۔ کیا الفاظ ہیں میرے مولا عباس کے؟ جب میرے مولا کے بازو قطع ہو گئے، آواز دی، واللہ ان قطع تم یمینی، اگر تم میرے ہاتھ کاٹ دو، انی احامی ان دینی، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن میں دین کی حمایت پر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لہذا عزیزان من، یہ مرحلہ ہے کربلا کے شاعر ہمیں درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب مجھے بتلاؤ، اب مجھے بتلاؤ، میرا تم سے سوال یہی ہے، کوئی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، کوئی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر خون بہانے کے لیے تیار کھڑا ہے؟ ہے نا، یہ میرے جوان یہ خون بہانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت عباس کے نام پر خون بہانے سے اگر ان کو روکا جائے تو یہ حتی علماء سے بے احترامی کرتے ہیں، لیکن اسی جوان سے جب یہ کہا جائے کہ اگر تو واقعی خون بہانے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو حضرت عباس کو جانتا ہے کون ہے؟ یہ حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ کربلا میں جب تک میرا مولا عباس زندہ تھا جناب زینب کو آس تھی، میرا بھائی زندہ ہے، کوئی ہمارے حرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تو واقعی حضرت عباس کا علم اٹھانے والا ہے، اگر تو واقعی حضرت عباس کے علم کی تعظیم کرنے والا ہے، تو پھر حضرت عباس کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں لے کر آ اور آج مجھے انصاف سے بتا کہ کیا تیرا یہ خون بہانا یہ حضرت عباس کی تعظیم ہے، یا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حرم خون کی قربانی مانگ رہا تھا وہ خون کی قربانی دینا وہ تھا جب تجھ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ضرورت ہے، تیری آنکھیں چک جاتی ہیں، تو نظریں چھڑاتا ہے، تو نظریں چھپاتا ہے، یہاں پر تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یہاں پر تو خون بہانے کے لیے تیار ہے، حتی علماء کو ان سے بے احترامی کرتا ہے، لیکن جب تجھ سے کہا جاتا ہے سیدہ زینب کا حرم قربانی مانگ رہا ہے تو بغل دبا کر چھپ اپنے گھر میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ پہلے تم جہاز بھر بھر کر لے کے جا رہے تھے، خون بہانے کی وہاں پر پوری دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بی بی زینب کو کربلا واقعا اپنے محافظوں کی ضرورت پڑی تو پھر کہاں تھے یہ لوگ؟ اسی لیے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی تعظیم کرنے والا وہ ہو نہیں ہوگا جو نام پر خون تو بہانے کے لیے تیار ہو لیکن بی بی کی حرم کی محافظت کے نام پر آنکھیں چرائے۔ تو مجھے بتاؤ نا، میں کس کو حضرت عباس کا حقیقی عزادار مانوں، کس کو حضرت عباس کے علم کا حقیقی تعظیم کرنے والا مانوں کہ جس کو جو یہاں پر تو خون بہائے اور وہاں کے لیے
اپنی آنکھیں چرائے، یا اس کو کہ جس نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھی، جس پٹی پر لکھا ہوا ہے کلنا عباسوں کی یا زینب، لیکن آج نہ عباس ہیں نہ جناب زینب ہیں، یہ پٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پٹی جناب زینب سے یہ کہہ رہی ہے، بی بی نہ آج کربلا کی زمین ہے، نہ حضرت عباس ہیں، نہ آپ ہیں، لیکن ہم ہیں اور آپ کا حرم ہے۔ جس طرح جب تک جناب عباس موجود تھے آپ کے دل میں آس تھی کہ آپ کے حرم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح سے جب تک ہمارے رگوں میں خون باقی ہے اطمینان رکھو آج بھی تمہارے حرم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مجھے بتلائیے کس کو کہا جائے آزادہ، کون ہے ان میں سے تعظیم کرنے والا، حقیقی تعظیم کرنے والا کون ہے؟ جس نے حضرت عباس سے یہ درس لیا ہے کہ خون بہانے کے نام پر علماء سے بدتمیزی کرو، یا وہ کہ جو خون بہانے کے لیے تیار ہے، جہاں ضرورت پڑے گی میری بیوی کو ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں؟ ان میں سے حقیقی آزادار کون ہے؟ ان میں سے حقیقی تعظیم کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہی ہے جس نے جناب عباس کو سمجھا۔ بس کربلا، کربلا کی محرم، کربلا کی شخصیات کی معرفت کا نام ہے پہلا درس کربلا کا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خصوصاً میرے نوجوان، فرش عزا کو اس ابتدائی درس، وہ درس کیا ہے کہ ہم نے شاعر کی تعظیم کا طریقہ سیکھنا ہے، وہ طریقہ جو ہمارے دلوں میں تقویٰ لے کر آئے۔ تم اپنے لیے کربلا کی، محرم کی، عاشورہ حسینی کی مجالس کو ایسا قرار دے دو، میرا چیلنج ہے اگلے سال کا محرم تمہارے لیے کچھ اور ہوگا۔ جب تم یہاں سے یہ درس سیکھ کے پورا سال اس درس پر عمل کرو گے، اگلے سال کا میں چیلنج کرتا ہوں، اگلے سال کا عاشورہ تمہارے لیے کوئی اور عاشورہ ہوگا۔ لہذا ابتدائی درس دے رہی ہے کربلا بصیرت کی، اور کربلا آمادہ ہے۔ حسین مدینہ کو ترک کر چکے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ جب میرے مولا کو پتہ لگا کہ حاکم مدینہ نے طلب کیا، میرا مولا جانتا ہے کس لیے کیا، واپس آیا ہے، اور واپس آ کر کربلا کے مہم ترین ارکان کو جمع کر کے بتلایا، مجھے حاکم مدینہ نے طلب کیا، میں جانتا ہوں کس لیے کیا ہے، وہ بیعت یزید طلب کرے گا۔ جناب زینب نے مشورہ دیا، بھائی تنہا نہ جانا، بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کر امام حسین دارالعمارہ پہنچے۔ ولید کے دربار میں اندر جاتے ہوئے اپنے جوانوں سے کہا، میں جا رہا ہوں بات کر، اگر میری آواز بلند ہو تو بے خطر اندر آ جانا، بے ٹوک اندر آ جانا۔ امام نے اس سے بات کی اور کہا کہ ہم کل صبح جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر جس سے ہی امام مڑے، ولید کی بغل میں بیٹھا، پیغمبر کی لعنت کا مستحق اور پیغمبر کی لعنت جس پر پڑی ہے مروان، وہ ملعون بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی حسین کو یا گرفتار کر لے، یا سر اتار لے، یا بیعت لے لے، اگر یہ چلے گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جیسے یہ جملہ امام کے کانوں میں پڑا، میرا مولا ایک مرتبہ پڑے گا، پلٹ کر اونچی آواز میں کہا، او نابکار عورت کی اولاد، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں، ہم معدن وحی ہیں، فرشتے ہمارے گزرگاہ ہیں، فرشتوں کی گزرگاہ ہمارا گھر ہے، تو چاہتا ہے میں یزید جیسے شخص کی کہ جو فاسق و فاجر ہے، آشکارا گناہ کرتا ہے، اس کی بیعت کر لوں؟ ہرگز مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے جوان تلوار نکالے اندر داخل ہو گئے، امام کو اپنے جلو میں لیا، بحفاظت میرے مولا کو گھر تک پہنچا دیا۔ آواز دی، عباس اب مدینہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، نانا کا مدینہ حسین کے لیے تنگ ہو گیا ہے، عباس سفر کی تیاری کرو۔ سفر کی تیاری کی جانے لگی، قناتیں لگا کر شب میں، غالباً 28 رجب کی شب تھی جب یہ کاروان آمادہ ہوا ہے جانے کے لیے۔ شب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بیبیاں جب روانہ ہوں گی اس کاروان کو دیکھنے والے لوگ نہ ہوں، حسین آمادگی کر رہے ہیں لیکن جاننے والے نزدیکی رشتے دار جمع ہوئے ہیں۔ راویوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بیوی آگے بڑھتی اس کا وارث آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیتا، لیکن آخر میں ایک بیوی آگے بڑھی، تمام بنو ہاشم میں سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی، کسی نے آگے بڑھ کر دامن کو اٹھایا، کسی نے پلو سنبھالا، کسی نے سہارے کے لیے بازو آگے کیا، کسی نے زانو طے کیا، اتنے جلال کے ساتھ اس کو سوار ہوتا ہوا دیکھا تو کسی نے پوچھ لیا، یہ کون بیوی ہے؟ جواب دیا گیا، یہ بیوی جناب زینب کبریٰ ہے جو اتنے جاہو جلال کے ساتھ سوار ہو رہی ہے۔ ہاں میری بی بی، آج اتنے جاہ و جلال کے ساتھ سوار ہو گئی، لیکن 11 محرم کی صبح تھی جب یہی بیوی کربلا کے میدان میں کھڑی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پر چادر ہے، ارے بے محمل اونٹ ہے، بیویوں کو سوار کرانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی سواری کے پاس کھڑی ہو کر شاید سوچ رہی ہوگی کہ اب تو نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ آن و محمد ہے، مجھے کون سوار کرائے گا؟ ایک مرتبہ بیمار، ارے بیڑیاں سنبھالے، ہتھکڑیاں سنبھالے، آگے بڑھا، ارے بی بی تمہارا بیمار بھتیجا آج عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، آن و محمد بھی.
الا الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد، عزادار دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، عزاداری دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استقبالی تکفیر قوتوں کو بارِ الٰہ نیست و نابود فرما. بحق حضرت سید الشہداء بارِ الٰہ جہاں جہاں مومن باطل سے برسر پیکار ہیں، بارِ الٰہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، خصوصاً یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے آزادار بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے ہمارے آزادار اسیر ہیں بارِ الٰہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.